أحمده وأصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا ليكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. یہ سورہ آل عمران کی آیات 190-195 ہے اور ان پر ہمارے اس منتخب نصاب کے دوسرے حصے کا دوسرا سبق مشتمل ہے. ان آیات مبارکہ میں ایمان کی اجزاء ترکیبی کا بھی بیان ہے اور ایمان کا فل سے فل اس کے وجود میں آنے کے مختلف مراحل کا ذکر ہے. آگے بڑھنے سے پہلے اس موضوع کی اہمیت کو جان لینا چاہیے. ایمان سے متعلق جو بنیادی باتیں تنقیدی تقریر میں عرض کی گئی تھی اس میں ایک اہم مضمون یہ تھا کہ ایک ایمان قانونی ہے اور ایک ایمان حقیقی. اب ہمارے ان مباحث میں کوئی گفتگو قانونی ایمان سے متعلق نہیں ہے، بلکہ ہماری ساری بحث کا مرکز اور محور ایمان حقیقی جو عبارت ہے یقین قلبی. اس یقین قلبی کے بارے میں یہ جان لینا چاہیے کہ یہ دو طریقوں سے وجود میں آ سکتا ہے. ایک طریقہ یہ ہے کہ ایک انسان ایک مسلمان معاشرے میں آنکھ کھولتا ہے اور وہ اپنے آبا اجداد سے اپنے ماحول سے کچھ چیزیں حقیقتاً قبول کرتا ہے اور کچھ اعمال بھی تقریباً اختیار کرتا ہے. ایک خاص عمر کو پہنچتا ہے، نماز پڑھنی شروع کر دیتا ہے، روزے رکھتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے. ان تمام اعمال کے نتیجے میں اور ان پر تسلسل اور دوام کے نتیجے میں انسان کے دل میں یقین کی کیفیت پیدا ہوتی چلی جاتی ہے. اس لیے کہ جس طرح انسان کے باطن کا اثر اس کے ظاہر پر ہونا ناگزیر ہے، اسی طرح یہ بھی حقیقت ہے کہ انسان کے ظاہر کا اثر اس کے باطن پر پڑتا ہے. یہ جو ایک یقین پیدا ہوتا ہے اس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک تقلیدی اور غیر شعوری یقین ہے کہ جو اسے حاصل ہو گیا. اس کے برعکس ہے ایک اقتصادی یا شعوری یقین جو غور و فکر کے نتیجے میں، انسان کے اپنے آزادانہ سوچ وچار کے نتیجے میں، اس کے شعور کی سطح پر جو یقین کی کیفیت پیدا ہو، وہ ظاہر ہے کہ اس سے بھی مختلف ہے. ان حالات کا موضوع وہ اقتصادی یا شعوری ایمان ہے. اور اس کے بھی دو مراحل ہیں جنہیں حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے حقیقی ایمان اور فنی ایمان میں تقسیم کیا ہے، جس کا ذکر ان شاء اللہ بعد میں آئے گا. یہی وجہ ہے کہ اس ان آیات میں آغاز ہی میں ایک لفظ آیا ہے اول الالباب، ان لفی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الباب جمع ہے لب کی، لب کہتے ہیں کسی شے کے خلاصے، جس طریقے سے کہ ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ اس پوری بحث کا لب لباب یہ ہے، کسی شے کا اصل نچوڑ، اس کا اصل خلاصہ، اس کا اصل حاصل. تو انسان بحثیت انسان، اس کا خلاصہ یا اس کا لب جو ہے اس کی عقل، اس کا شعور. یہی وجہ ہے کہ اہل منطق انسان کے حیوانے حاصل کرتے ہیں، گویا کہ یہ عقل جو ہے یہ مادہ امتیاز شے ہے حیوانات اور انسان سے مابین. یہاں انہیں الباب سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو غور و فکر کرنے والے، سوچ وچار کرنے والے، حقائق کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کرنے والے، ظواہر سے حقائق تک پہنچنے کی کوشش کرنے والے. یہ طلب یہ کہ انسانوں کی ایک عظیم اکثریت تو وہ ہے کہ جو ڈھیر سال کی طرح زندگی بسر کرتی. اکثر لوگوں کو چاہے وہ جسمانی بلوغ کی کتنی مرحلے، کتنی ہی منزلیں طے کر چکے ہیں، اپنی بلوغ تک رسائی حاصل نہیں ہوتی، بلکہ وہ جیسے ہی آنکھ کھولتے ہیں جو کچھ ماحول میں ہوتے دیکھتے ہیں وہی کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اسی میں ان کی زندگی بیت جاتی. قرآن مجید ایسے لوگوں کو انسانوں کی شکل میں حیران قرار دیتا ہے. لہم قلوب لا یفقهون بها ولہم اعین لا یبصرون بها ولہم اذان لا یسمعون بها اولئک کالانعام بل هم اضل. ان کے دل ہیں تفکر سے خالی، ان کی آنکھیں ہیں لیکن بصارت سے تہی، یہ کان رکھتے ہیں لیکن سماعت سے محروم، یہ حیوان ہے بلکہ ان سے بھی غیبی ہے. اس لیے کہ حیوانوں کو تو صرف جو ظاہری حالات دیے گئے تھے وہ باطنی قوا دیے ہی نہیں گئے تھے جو انہیں دیے گئے تھے، لیکن اس کے باوقت اگر انہوں نے حیوانی سطح پر زندگی بسر کی تو یہ حیوانوں سے بھی غیبی ہے. ان کے برعکس ہے معاملہ ان لوگوں کا جو اس طرح کی تقلیدی زندگی بسر کرنے پر کبھی آمادہ نہیں ہے. وہ جس ماحول میں آنکھ کھولتے ہیں اس پر تنقید کرتے ہیں، تنقیدی نگاہ ڈالتے ہیں، صحیح و غلط میں تمیز کرتے ہیں، چاہے موروثی عقائد ہوں، چاہے مختلف اعمال ہوں، مروجہ رسوم ہوں، ان میں سے ایک ایک کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں، کیا درست ہے کیا نادرست، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. ان کی فطرت ادا کرتی ہے اس سے کہ وہ آنکھیں بند کر کے صرف تقلید آنا میں زندگی بسر کر دیں. یہ ہے وہ لوگ جنہیں قرآن کہتا ہے اول الالباب، سوچ مند لوگ، باشعور لوگ. اور انہیں کے لیے سورہ بقرہ میں ایک طویل آیت جو وارد ہوئی ہے جو بالکل ٹھیک اسی مقام پر آئی ہے، سورہ آل عمران کی یہ دوسری رکوع کی پہلی آیت ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، اور سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع کی پہلی آیت بالکل اسی مضمون کی حامل ہے، اگرچہ اس میں تفصیل کرن ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابه وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآيات لقوم يعقلون. یہاں بالکل اس مقام پر جہاں سورہ آل عمران میں لأولی الألباب آیا ہے، یہاں لقوم یعقلون کے الفاظ جاری کیے، وہ لوگ جو عقل سے کام لیتے ہیں، جو صرف خواہشات اور شہوات کے اجتماع میں زندگی نہیں بسر کر دیتے، جو صرف نیئر اینیمل انسٹنکٹ کی بنیاد پر زندگی کا سفر نہیں گزار دیتے بلکہ ہوش اور فرد اور شعور اور عقل کی سطح پر زندگی بسر کرتے ہیں، یہ ہے اول الالباب، یہ ہے قوم یعقلون. اب آگے چلیے ان کے بارے میں فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے آسمانوں اور زمین کی تکلیف میں، رات اور دن کے الٹ پھیر میں، اور سورہ بقرہ میں اس کے بعد مزید جو مظاہر قدرت ہیں ان کا ایک بیان کیا، اور اس بستی میں کہ جو سمندروں میں چلتی ہے اس سامان کے ساتھ جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے, اور اس پانی میں کہ جس کو اللہ نے بلندی سے برسایا اور اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ کر دیا اور پھیلا دیا اس میں ہر نو کے جانور اور ہواؤں کے چلنے میں اور ان بادلوں میں کہ جو آسمانوں اور زمین کے مابین میں الگ ہے, لآیات لقومی یعقلون, ان ہوش مندوں کے لیے, ان خرد مندوں کے لیے, ان باشعور لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں. ان آیات میں دوسرا لفظ جو بہت اہم ہے وہ لفظ آیات ہے. آیات جمع ہے آیت کی, آیت کہتے ہیں نشانی سے, اور یہ قرآن مجید کی ایک بڑی اہم اصطلاح ہے. قرآن حکیم میں دلیل یا برہان, اگر سے ایک مقام پر یہ ضرور کہا گیا ہاتھی برہان ہے تو ممکن تم صادقی لائے اگر تمہارے پاس کوئی برہان ہے اپنے موقف کے حق میں, لیکن خود اپنے بنا استدلال اور کے استدلال میں برہان یا دلیل کی قسم کا لفظ استعمال نہیں کیا, بلکہ اس کی بنیادی اصطلاح ہے آیت. آیت کا صحیح ترجمہ ہے نشانی. اسی چیز کی نشانی وہ ہے کہ جس کو دیکھ کر ذہن از خود اس شے کی طرف منتقل ہو جاتا ہے, اس میں کسی منطق کو کسی اپنی پروسیس کو دخل نہیں ہوتا, وہ ایک خود بخود عمل ہے کہ جس میں کسی اختیار تک کو دخل نہیں. آپ کے دوست نے کسی وقت آپ کو کوئی نشانی دی تھی, کوئی قلم ہے کوئی رومال ہے, اب وہ دوست کہاں کرتا ہوا ملاقات نہیں ہوئی, آپ کے ذہن سے آپ کے شعور سے اس کی یاد بہت ہو چکی, یا یوں کہیے کہ آپ کی یادداشت کے ذخیرے میں کہیں بہت نیچے اتر گئی, یا یہ کہ وہ حافظ خانے میں اس کی فائل جو ہے وہ کہیں دب گئی ہے فائلوں کے انبار میں, یا یوں کہیے کہ ہمارے ذہن کے وسیع اور عریض دفتر کے محافظ خانے میں اس دوست کی یاد کی فائل کہیں فائلوں کے انبار میں نیچے دب گئی ہے, کیا اچانک اس میں آپ رنگ کھولتے ہیں تو وہ رومال یا قلم آپ کو نظر آتا ہے. اب بغیر کسی ارادے کے, بغیر آپ کے اپنے کسی فیصلے کے, بغیر آپ کی کسی کوشش کے, وہ دوست آپ کو یاد آ جاتا ہے. یہ ہے نشانی کا عمل اور نشانی کو دیکھنے کا نتیجہ. قرآن مجید کا فلسفہ یہ ہے, اگر کہ لفظ فلسفہ قرآن کے لیے استعمال کرنا درست نہیں ہے, قرآن کی صلاح حکمت ہے. حکمت قرآنی کا اصلی اصول یہ ہے کہ معرفت خداوندی انسان کے اندر مجمل ہے, موجود ہے, یہ کوئی باہر سے سیکھی جانے والی شے نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ اس پر ماحول کے اثرات سے اس پردے پر جاتے ہیں, کچھ حجابات ساری ہو جاتے ہیں, یا انسان وہاں اپنے ماحول میں گم ہو کر بقول علامہ اقبال کہ کافر کی یہ پہچان کے احساس میں گم ہے, مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے احساس, کچھ جہاں دلچسپی کسی عالم میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے, بھول جاتا ہے. یہ ظہور, یہ دھول, یہ نسیان ہے کہ جس کو دور کرنے کا ذریعہ یہ ہے کہ ان آیات کا مشاہدہ کریں, آسمان کو دیکھو اور سوچو کہ اس کی رفتیں کیا اشارے کر رہی ہیں, اس زمین کی وسعتوں کو دیکھو, اس کی حیات پرور گود کا مشاہدہ کرو اور سوچو کہ یہ کس کی ربوبیت کا مظہر ہے, ایک ایک شے کی تخلیق پر غور کرو, آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں, رات اور دن کے الٹ پھیر میں, اس سے جو نظام وابستہ ہے, رات اور دن کا نظام جس سے نباتات کی حیات کا ایک سلسلہ, ان کا تلفظ, ان کا ریسپریشن کا نظام وابستہ ہے, اور پھر اس نباتاتی حیات کے ساتھ ہی پورا حیات کا سلسلہ جو ہے وہ منتقل ہے, ان میں سے ایک ایک چیز پر غور کرو, یہ کس کی حکمت, کس کی دانائی, کس کے ان میں کامل, کس کی قدرت کاملہ کے مقصد, ان سب کو دیکھ کر کے یاد آئے, یہ ہے قرآن مجید کا اسلوب. کہیں وہ یہ کہتا ہے فلا ينظرون الى النجوم كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف خلقت, کیا یہ دیکھتے نہیں آسمانوں کو کہ اسے کیسے بلند کیا گیا, کیا یہ دیکھتے نہیں زمین کو کہ اسے کیسے دکھا دیا گیا, پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے جلا دیے گئے, اونٹ کو نہیں دیکھتے اس کی سلت, اس کی سلکت میں, اس کے جسمانی نظام میں کیسی کیسی حکمتیں نکمر ہیں, اس کو اپنے ماحول کے ساتھ کتنا مطابق اور موافق بنایا گیا, یہ کس کی قدرت ہے, یہ کس کی حکمت کے مظہر ہے, یہ کون ہے جس کے علم تعلیم سے یہ انسانی اپنے چاروں طرف نظر آ رہی ہے. اشارے کرنے کے بعد فرمایا ہے نبی فذکر, آپ یاد دہانی کرائیے, انما انت مذکر, آپ کا مقصد یہی ہے کہ آپ یاد کرانے کی کوشش کریں. وما انت علیہم بمسیطر, آپ ان پر داروغہ نہیں ہیں, آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں. اگر کسی کا ذہن اتنا گہرا ہے, کسی کے شعور پر اتنے دبیز پردے کر چکے ہیں کہ یہ سب کچھ دیکھ کر اور ان سب کی طرف متوجہ کیے جانے کے باوجود اسے خدا یاد نہیں آ رہا ہے, تو آپ کے پاس کوئی اختیار موجود نہیں ہے کہ آپ اس کے خدا سے ملوا لیں یا خدا کی معرفت اس کے قلب میں ذہن میں اتار دیں. سبق کے یاد دہانی کرائیے, اس مد آیت کے ساتھ مد ذکر کا بڑا گہرا تعلق ہے. قرآن مجید اپنے آپ کو بھی ذکر رہا ہے, تذکرہ قرار دیتا ہے. یہ قرآن کی طرف یاد دہانی کے لیے آ رہا ہے, وہ تو فطرت کے اندر مکمل حقائق ہے جن کی طرف یہ انسان کو متوجہ کر رہا ہے. یہ کوئی نئی چیز بتانے نہیں آیا. جہاں تک بنیادی ایمانیات کا تعلق ہے, وہ تو در حقیقت فطرت انسانی کے اپنے اندر مکمل ہے جن کو قرآن اجاگر کرتا ہے. آیات آخاقی, آیات انسکی کے حوالے سے فطرت انسانی ہی کے اندر جو شہادتیں موجود ہیں ان کو قرآن ابھارتا ہے اور انسان کے شعور کی سطح پر لا کر اجاگر کرتا ہے. اللہ تذکرۃ و ذکرا لکل عبد یلید. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بار بار کہا جاتا تھا, تذکر آپ یاد دہانی کرائیے, ان میں نہ ان کا مذکر. کہیں پر بایا جاتا تذکر بالقرآن من یخاف وعید, یاد دہانی کرائیے اس قرآن کے ذریعے. تو قرآن مجید کا جو انداز ہے اسے سمجھ لینا چاہیے کہ ایمان باللہ کے ذمن میں وہ کسی منطق کا سہارا نہیں لیتا, وہ کسی اپنی استدلال کو راہ نہیں دیتا, بلکہ اس کا سارا دار و مدار جو ہے فطرت کی اپنی شہادت پر ہے, فطرت کے مجمر حقائق پر ہے. وہ صرف ان کو اجاگر کرتا ہے, وہ صرف ان پر سے ظہور جسیان کے پردے اتارتا ہے. اس کو بڑے ہی پیارے انداز میں مولانا روم نے شکایت کی شکل میں واضح کیا کہ ایک تنگ تراش تھا, وہ پتھروں سے کہیں شیر بناتا تھا, کہیں ہاتھی بناتا تھا. اس کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا, اس نے ایک بچہ اپنے والد سے یہ پوچھا کہ بابا آپ نے اس چٹان میں سے شیر کیسے بنا دیا؟ اتم پراٹھ نے جواب دیا کہ بیٹے میں نے شیر نہیں بنایا, شیر اس چٹان میں موجود تھا, میں نے صرف اس کے اوپر پڑے ہوئے پردے ہٹا دیے. یہ ہے در حقیقت تقریب کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت فطرت انسانی میں مکمل موجود ہے, اس پر صرف ظہور کے پردے تاری ہوتے ہیں, حجابات تاری ہو جاتے ہیں. ان پردوں کو اٹھانا تذکیر کے ذریعے سے, یہ ہے معرفت الہی کا راستہ. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. یقیناً آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے الٹ پھیر میں مثالیں, جیسا کیا کیا گیا قرآن مجید کی مکی صورتوں میں, یہی اسلوب بیان بڑی اثر کے ساتھ آتا. اما تسالون عن النبأ العظیم الذی هم فیه مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون الم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا وخلقناكم ازواجا وجعلنا نومكم سباتا. یہ سارے مظاہر فطرت آفاقی اور انس کی حقائق ہے, ان کو قرآن مجید ان کی طرف اشارہ کرتا ہے. ان میں سے ہر شے نشانی ہے اللہ کی وجود کی, اس کے کمال حکمت کی, اس کے کمال علم کی, اس کی کمال قدرت کی, اس کی توفیق کی. دلائی نگر ہے تو انہیں میں, براہین ہے تو یہی ہے. اور صحیح پر الفاظ میں ایک ایک شے اللہ کے وجود اور اس کے صفات کمال کے لیے نشانی کے طور پر ہے. اس کو سیفتابی نے یوں ادا کیا کہ بر جو درختان سبز بر نظر ہوشیار, ہر ورق و دفتر سبز بھار سکے کردگار. نظر ہوشیار ہو ان الباب ہیں الذین یاقلون میں سے ہیں, تو ان کے لیے تو درختوں کا ہر سبز پتا جو ہے وہ اللہ کی بارکت پر بہت آدر ہے. یہ ہے قرآن مجید کا مخصوص طرز استدلال ایمان باللہ کے ساتھ. البتہ اس سے آگے مسئلہ آتا ہے اور وہ ہے ایمان بالآخرت. ایمان بالمعاد یا ایمان بالآخرت کے ضمن میں قرآن مجید اصل بنیاد کو پھر فطرت کی بدیہیات پر رکھتا ہے, لیکن اس کے ساتھ اضافہ کرتا ہے ایک منطقی دلیل کا. اس منطقی دلیل کی بنیاد یہ ہے کہ غور و فکر کرنے والوں کے لیے, سوچ وچار کرنے والوں کے لیے ایک حقیقت روز رسم کی طرح آیا ہوتی ہے, اور وہ یہ ہے کہ کائنات کی تخلیق پر تجسل ہے, با مقصد ہے, حکیمانہ ہے. یہ کسی کھلونے کا کھیل نہیں ہے, یہ علی تک نہیں ہے, بلکہ اس کی تخلیق اس کے پر حکمت نرمر ہے, اس میں سے ایک ایک چیز بامقصد ہے. یہاں بھارت کا ایک چنتا بھی نہیں ہے کہ جو مقصد پیدا کیا گیا ہے. اس دلیل کو انسان کے اس مشاہدے کو قرآن شامل کرتا ہے, اس کے اس باطنی مشاہدے پر یا فطرت کی اس گواہی پر کہ انسان کے اپنے اندر نیکی اور بدی کا شعور نظر آتا ہے, خیر اور شر کا امتیاز نظر آتا ہے, وہ بھلائی اور نیکی میں فرق کرتا ہے. یہ فطرت کی بدیہیات میں سے کوئی سب چاہے تو انکار کر دے, اسے کسی منطقی دلیل سے منوایا نہ جا سکے گا, لیکن اپنے اندر جھانکو گے تو محسوس ہوگا کہ نیکی نیکی ہے, بدی بدی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نیکی اور بدی کا نتیجہ کہاں نکل رہا ہے. اس دنیاوی زندگی میں تو اس کے مطالب بھی نکل گئے, اکثر دیکھ کر تو ہی کیا نکلتے ہیں. نیکی کا بدلہ یہاں فقر و فاقہ, عدل و انصاف اور حلال پر اتفاق کرنے والوں کے لیے دو وقت کی سوکھی روٹی کا حاصل کرنا مشکل ہے. اور وہ لوگ جن کے کوئی سرپل نہ ہو, کوئی اصول نہ ہو, کوئی دیانت اور امانت جو ہے ان کے قدموں کو نہ روکتی ہے, وہ یہاں دندناتے پھرتے ہیں, عیش کرتے ہیں, انہیں دنیا کی تمام آسائشیں مل سکتی ہیں. سوال یہ ہے کہ یہ کیا اندھیر نگری کے اثر خراب ہے, یا یہ کہ خیر اثر کی یہ تمیز جو خراب ہے دھوکہ ہے, یا تو یوں کہا جائے کہ بابر بیس کو اس کے عالم دوبارہ نہیں. انسان اپنے ان تمام خیر شر اور نیکی اور بدی کے امتیازات کو بالا صاف رکھ کر بابر بیس کو اس کے عالم دوبارہ نہیں کے طرز عمل کی اختیار کرے. اور یا یہ ہے حقیقت کا تقاضا یہ منطق یہ چاہتی ہے کہ انسان اس بات کو تسلیم کرے کہ ایک اور زندگی ہونی چاہیے جس میں کہ ہر ایک کو اس کے کیے کا بھرپور بدلا ملے. یہ ہے وہ دلیل جس کو قرآن دل کرتا ہے ان آیات مبارکہ میں, ان الفاظ میں کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم. پہلی آیت میں ایمان باللہ تک کا مرحلہ تھا, اب اللہ کو جاننے اور پہچاننے کے بعد غور و فکر کی اگلی منزل تک رسائی کے لیے اس بات کو ماضی سمجھنا چاہیے کہ اب اللہ کو مستحضر رکھتے ہوئے آگے چلے. جیسے کہ ایک الجھی ہوئی گور کے وقت گھنا ہو تو سب سے پہلے اس کا سرا تلاش کرنا ہوگا, اور جب سرا ہاتھ آ جائے تو اب اس کو مضبوطی سے تھامنا ضروری ہے, ورنہ ہو سکتا ہے کہ پھر وہ الگ جائے اور آپ کے اثر نئے قسم کھانا پڑے. تو اس کائنات کی الجھی ہوئی گور کا اصل سرا وہاں پہ بارش آنا ہے, اس کی معرفت اس پر ایمان اگر حاصل ہو گیا تو اب اس کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ضروری ہے. اس کو تعبیر فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم, وہ لوگ جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے لیٹے ہوئے. یہ تین ہی حالتیں انسان کی ہو سکتی ہیں, گویا کہ تینوں کا ذکر کر کے احصاء اور احاطہ کیا گیا ہے, جمیع احوال اور جمیع اوقات ہے, ہر حال میں ہر وقت میں خدا کو مستحضر رکھتے ہوئے. جب وہ مزید غور کرتے ہیں ويتفکرون فی خلق السماوات والارض, آسمانوں اور زمین کی تکلیف پر مزید بات کرتے ہیں. یہاں فلمی طور پر ایک بڑی پیاری بات ہے جس کی طرف توجہ کر لینی چاہیے کہ اس آیہ مبارکہ میں ذکر اور فکر دونوں کو جمع کر دیا گیا. وہ بات جس کو مولانا روم نے یوں ادا کیا کہ یہ قدر جس کو باقی فکر کن, فکر اگر جانب دے رہا وہ ذکر کن, ذکر عرب فکر راہ در احتفاظ, ذکر راہ کرسی نہیں اکثر برفاظ. اتنا کچھ ہم نے تمہیں بتا دیا, اب جائے آگے فکر کرے سوچ وچار کرے. اور دیکھو جب فکر میں رکاوٹ پیدا ہو جائے جانب ہو جائے یہ آگے نہ بڑھ رہا ہو تو فکر کرنا, اس لیے کہ فکر کے اندر فرقت ہے اور فکر کو مزید آگے بڑھانے والی سوچ فکر ہے. اسی کو علامہ اقبال نے انہیں رومی ثانی کہیے یا پیر رومی کا مرید ہندی, بہرا انہوں نے بھی نہایت خوبصورتی سے اس مضمون کو نبھایا ہے کہ جس میں پورا ہے جیگنی رباحیت اور سکرے پورا اسی شہنشاہیت, سکرے پورا اس کے ناطے ذکر فکر, فکر وا تعلیم نبی بن جس میں ذکر. یہ سکر پورا ہے, یہ پرانی سلوک سلوک پرانی ہے جس کے دو پہیے ہیں ذکر بھی اور فکر بھی, اور فکر کبھی فکر سے صحیح رہ کر محروم رہ کر کبھی وہ تعلیم لگے گا کبھی صحیح نتائج تک نہیں کرتا. بدقسمتی سے ہمارے ہاں گاڑی کے یہ دونوں پہیے جدا ہو چکے. ہمارے یہاں جس طرح دین و دنیا کی تکلیف ہوئی, مذہب و سیاست کی تکلیف ہوئی, اسی طرح بدقسمتی سے ذکر اور فکر جو ہے ہتھیار ذکر ہے ان کے حلقے ہیں فکر سے خالی, اور مفکرین ہیں وہ ذکر سے محروم. نتیجہ یہ ہے کہ یہ پہیے اپنی اپنی جگہ گھوم رہے ہیں, لیکن یہ کہ گاڑی کسی اگلی منزل کی طرف سفر نہیں کرے. بہرحال یہ ضروری بات تھی اب اس آیت مبارکہ پر دوبارہ توجہ مرکز کیجیے کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض, وہ لوگ کے جو رات دن بیٹھے لیٹے کھڑے اللہ سے یاد رکھتے ہیں اور کائنات کی تکلیف پر غور و فکر کرتے ہیں, وہ ایک نتیجے تک پہنچتے ہیں کہ ربنا ما خلقت هذا باطلا, اور ہمارے رب نے یہ سب کچھ بیکار پیدا نہیں کیا, بے مقصد پیدا نہیں کیا, باطل ضد ہے حق کی. عربی کا ایک مقولہ ہے کہ تورت الاشیاء بے اسباب ہے, اشیاء کی حقیقت ان کے اسباب کے حوالے سے بھی سمجھ میں آ سکتی ہے. ہر عربی زبان میں چار مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے, ہر وہ شے جو واقعی ہو حق ہے اور جو صرف خیالی ہو ایک شراب ہو اس کو باطل کہا جائے, ہر وہ شے جو اخلاق واجب ہو وہ حق ہے اس کے مقابلے میں بھی باطل کرنا چاہے گا, اور چوتھا مفہوم حق کا ہے ہر وہ شے جو پرفیکشن ہے پورا حکمت ہے با مقصد ہے وہ حق ہے اور اس کے مقابلے میں ایک بے مقصد ہے بے کار ہے عبث یہ ہے جب حقیقت باطل. یہاں یہ باطل کا لفظ اس معنی میں استعمال ہوا ربنا ما خلقت هذا باطلا, اس میں نفی ہے ان تمام مذہبی تصورات کی بھی جس میں کہ اس کائنات کو اس تخلیق کو خدا کا کھیل کرا دیا ہے, یہ رام کی لیلا ہے, اس لیے کہ جن لوگوں کو اس کائنات کی حکمت سمجھ میں نہیں آئی, حکمت تخلیق ان کے فہم سے بالا پڑ رہی, انہوں نے اسے کھیل قرار دیا, ایک کھلنگے کا کھیل ہے, ایک بچہ ہے جو کھیل رہا ہے, یہ رام کی لیلا ہے. یا جیسے کہ یونان کی مائتھولوجی میں ہے کہ دیوتا جو ہے جو پہاڑوں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ ایک بہت بڑا ایک میدان ہے, ایمفی تھیٹر ہے جس میں کہ لوگ مصیبتوں میں مبتلا ہیں, جس طریقے سے کہ ہم کسی کو شیر کے آگے ڈال کر پھیلا کر دیکھتے ہیں لطف اندوز ہوتے ہیں, اس طرح ہی یہ ہمارے دیویاں اور دیوتا جو ہیں یہ پہاڑوں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کی مصیبتیں اور تکلیفوں کو دیکھ رہے ہیں اور رنگ رلیا منا رہے ہیں. قرآن کا تصور ان سب سے مختلف ہے, ربنا ما خلقت هذا باطلا, اے رب ہمارے تو نے یہ سب کچھ بیکار اور عبث پیدا نہیں کیا, یہ ایک حکیمانہ تکلیف ہے, پرفیکشن ہے, ان میں ہر شے اس مشین کا ہر ہر پرزا ایک مقصد کو سر کر رہا ہے, تو کیسے ممکن ہے کہ یہ پوری مشین بے مقصد ہو؟ اے رب سبحانک, تو پاک ہے, تو اعلیٰ عرصہ ہے, تو منزہ ہے اس سے کہ تیرے بارے میں اتنا گھٹیا تصور قائم کیا جائے کہ تو نے یہ سب کچھ دیتا ہے عبث پیدا کیا, یہ کوئی کھیل ہے کہ جس کو تو نے کھیل کے طور پر رچایا ہے, سبحانک تو سے اعلیٰ ہے, عرصہ ہے, بلند بالا ہے کہ تیرے بارے میں ایسا گھٹیا تصور رکھا جائے. جب وہ سلیم الفطرت لوگ اس نتیجے تک پہنچ جاتے ہیں کہ یہ تکلیف عبث نہیں ہے, بے مقصد نہیں ہے, بے کار نہیں ہے, بے نتیجہ نہیں ہے, ربنا ما خلقت هذا باطلا, تو فوراً ان کا ذہن منتقل ہوتا ہے خود اپنے وجود کے باطنی شہادت اور اس باطنی حقیقت کی طرف, اور وہ جیسا کہ اب کیا جا چکا نیکی اور بدی کا تعین, فطرت انسانی کا حکم لگانا کس چیزوں پر کے وہ شر ہے کس چیزوں پر کے وہ خیر, جھوٹ بولنا برائی ہے, سچ بولنا اچھائی ہے, سچ بولنا چاہیے چاہے اس میں نقصان ہو, جھوٹ نہیں بولنا چاہیے چاہے اس میں فائدہ نظر آ رہا ہے, وعدہ کرنے سے پورا کرنا اچھائی ہے, وعدہ خلافی کرنا برائی ہے, والدین کی خدمت نیکی ہے, والدین سے اگر بے نیازی برتی جائے اور ان کی خدمت نہ کی جائے تو یہ برائی ہے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ فطرت انسانی کے اندر جانی پہچانی حقیقتیں, وہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا نیکی اور بدی کا یہ شعور بے نتیجہ ہے, کیا اس کا کہیں کوئی نتیجہ نکلنے والا نہیں؟ اس عالم دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ اول تو نتیجے ہی کا نکل رہے ہیں اور دل پر کچھ کوشش ہم نے کی بھی ہے, اپنا قانون بنایا ہے, جیلیں بنائی ہے, پولیس بنائی ہے, عدالت بنائی ہے, اس سب سے مقصد یہی ہے کہ غلط کاروں کو روکا جائے, ان کو سزا دی جائے, لیکن ہمارے یہ سارے انتظامات اتنے ناقص ہیں, اتنے محدود ہیں کہ مجرموں کا پکڑے جانا اولاً بہت بڑا مرحلہ ہے, ان پر جرم کا ثابت ہو جانا اس سے بھی مشکل پر مرحلہ, پھر یہ کہ سزا ان کے جرم کی مناسبت سے دینا ناممکن, ایک بوڑھا انسان ایک جوان انسان کو قتل کر دیتا, وہ بوڑھا کہ جو کھا پی چکا, جو اسے کھانا اور پینا تھا, زندگی بتا چکا, اس کے بچے جوان ہو چکے اور اپنے اپنی جگہوں پر, اور وہ نوجوان کہ جس کی کوئی بالکل نوجوان بیوی بیوہ ہوئی ہے, جس کے سیر خبر بچے یقین ہوئے, معاشرے کو کتنا کچھ نقصان اس نے پہنچایا, اس کا اندازہ کرنا ممکن نہیں. ہو سکتا ہے یہ خاندان ہی تباہ و برباد ہو جائے, وہ بچے اپنے باپ کی سخت اور اس کی تربیت سے محروم ہو کر مجرم بن کر اٹھے, اس کے جرم کو ہم وزن سزا دینا پتا ممکن. آپ اس کو زیادہ سے زیادہ پھانسی پر چڑھا لیں گے, لیکن یہ اس کے جرم کی ہم وزن سزا نہیں. اسی طرح وہ خادمان خلق جنہوں نے دنیا کو, جنہوں نے انسانوں کو خیر کا سبق دینے کے لیے, بھلائی کی ترغیب کے لیے, ان انسان کی ہدایت رہنمائی کے لیے اپنے آپ کو سب دیا, جنہوں نے اپنی زندگیوں سے خود اپنے لیے یا اپنی اولاد کے لیے کچھ حاصل نہیں کیا, جنہوں نے وقت کر لیا اپنے آپ کو, مسائل سہے, تکلیفیں برداشت کی نئے انسانی کی ہدایت رہنمائی کے لیے, ان کو دنیا اگر کوئی بدلا دینا بھی چاہے تو کیا دے گی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری نئے انسانی مل کر اپنی طرف سے کوئی بدلا دینا چاہے تو کہاں ممکن ہے. معلوم ہوا کہ یہ دنیا مادی قانون کے اعتبار سے مکمل ہے, لیکن اخلاقی قانون کے اعتبار سے نامکمل ہے. یہ چاہتی ہے کہ ایک اور دنیا ہو, ایک اور عالم ہو, کہ جہاں حکمران قانون اخلاقی قانون ہے, جہاں مادی قواعد و ضوابط اس کے تابع ہوتا ہے. یہ ہے عالم آخرہ جس کی وسعت نامحدود ہے, جس میں جس کو جس کی نیکی کا صلہ ملے گا ایک اور محدود زندگی کا صلہ ہوا ملے گا, اور بدکاروں کو ان کی بدی کا اگر کی سزا ملے گی تو وہ بھی ایک اور محدود عرصے پر پھیل کر ملے گی. یہ ہے قرآن مجید کا استدلال ایمان بالمعاد یا ایمان بالآخرت کے کرنے. چنانچہ یہاں اس کو کیونکہ خلاصے کی شکل میں لایا گیا, لہذا وہ ساری تفصیلات کو حق کر کے نتیجے تک پہنچا دیا گیا, ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. اس آج سے اس سے کہ تیرے بارے میں یہ گمان کیا جائے کہ تو نے یہ سب کچھ بیکار بے مقصد پیدا کیا, بس بچائیے ہمیں آج کے عذاب سے. گویا کہ ان باشعور لوگوں اور فرد مند اور ہوش مند لوگوں پر ایمان باللہ کے بعد دوسرا انتخاب معاد یا ایمان بالآخرت کا ہوتا ہے, اور وہ اخروی سزا سے بچنے کے لیے اللہ سے خاک مار دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا فرماتے ہیں, پروردگار اس عالم اخروی کے عذاب سے ہمیں بچائے رکھے. ربنا انک من تدخل النار فقد احضیتہ, اور اب ہمارے جسے بھی تو نے اس آگ میں داخل کر دیا اسے تو رسوا کر دیا, یعنی اس سے بڑی ناکامی اگر کوئی نہیں, اس سے برا انجام اور کوئی نہیں, وہ تو ایک ابدی اور ہمیشہ کی رسوائی ہے. بنا للظالمین من انصار, اور رب ہمیں یہ خوب معلوم ہے, ہمیں اندازہ ہے کہ وہاں ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں. یہ ہے ایمان باللہ سے ایمان بالآخرت تک کا اصلی ذہنی سفر. اس کے لیے سورہ مومنون کی آخری آیات میں بھی ایک بڑی ہی عمدہ اس مضمون کے مطابق آیت وارد ہوئی ہے. وہاں فرمایا گیا اچھا سچن تم اللہ خلق نہ تم آبا کر, اور لوگوں کا تم نے یہ سمجھا ہے کہ ہم نے تمہیں بےکار پیدا کیا. یہاں لفظ باطل کی جگہ لفظ آب کھایا ہے, اور یہ گویا کہ لفظ باطل کی کیا سب ہے, بس بے کار بے مقصد. اچھا حسب تم اننا خلقنا تم آبا تم ماننا تم انہیں نا پھر جاؤں, اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہ جاؤ گے. یعنی اگر یہ تصور کیا جائے کہ زندگی بس یہی زندگی, کوئی اللہ کے حضور میں حاضری نہیں ہے, کوئی دوسرا عالم نہیں ہے, کوئی دوسری زندگی نہیں ہے, تو واقعہ یہ ہے کہ پھر یہ تکلیف ابد خراب ہے, اس کی کوئی تہذیب ممکن نہیں ہے. یہ کیوں ہے, اس میں خیر و شر کا یہ شعور کیوں ہے؟ یا تو یہ کہیے کہ یہ خیر و شر کا شعور جو ہے یہ ایک خراب ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں. لیکن اگر کسی کو اپنے باطن میں اس کا مشاہدہ ہو رہا ہے, اور ایک محکم مشاہدہ ہو رہا ہے جس کے لیے کوئی ترغیب اس کے لیے ممکن نہ ہو, وہ کیسے اس کو تسلیم کرے گا؟ اس کے لیے ایک ہی چارہ کار ہے کہ وہ مانے کہ ایسا حسب تم اننا خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالی اللہ الملک الحق. یہاں سورہ آل عمران میں آیا تھا سبحانک کی بات ہے, یہاں فرمایا فتعالی اللہ الملک الحق, بہت بلند و برتر ہے بادشاہ حقیقی اللہ, یعنی وہ بہت اعلیٰ ہے تمہارے استعمال اور تصور. فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم, یہی بات سورہ نون میں یوں فرمائی. لفظ ملک الملک الحق کے حوالے سے تنبیہ, کہ آپ نجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون, کیا ہم اپنے فرما برداروں اور اپنے نافرمانوں کو برابر کر دیں گے؟ چاہے گے آئے تمہیں کسی نہ سمجھی کی باتیں کرتے, کوئی حکومت کوئی نظام چل سکتا ہے؟ تو اس نظام کے قوانین کے پابند لوگ اور ان کے توڑنے والوں کو برابر رکھا جائے. قانون کے پابند لوگوں کے لیے کوئی سادات نہ ہو, کوئی ان کی ہمت افزائی نہ ہو, اور قانون کے توڑنے والوں کے لیے کوئی سزا نہ ہو, کوئی دار و دین نہ ہو. تو اسے کیسی نہ عقلی کی اور نہ سمجھی کی باتیں کر رہے ہیں, نہ لیکن کیسا چاہتے ہیں؟ تو وہ الملک الحق جس کا یہ محکم نظام قائم ہے, کیا اس کے لیے تمہارے لیے یہ قریب و خیال ہے کہ وہ اپنے سرکشوں باغیوں غداروں کو بالکل برابر کر دے گا اپنے فرما برداروں اور اپنے وفاداروں کے ساتھ؟ جس بھی نظر اس اعتبار سے تو یقیناً ہے کہ سب کے جسم خواب اس دنیا میں بوریوں پر سوتے ہیں اور خواب بڑے نرم جگیلوں پر سونے والے ہیں. جس نظر ہے اس پہلو سے کہ تمام کے جسم تحریر ہو کر مٹی ہو کر مٹی میں مل جائیں گے, لیکن کیا انجام کے اعتبار سے بھی یہ موت سب کو باہر کر دینے والی ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر یہ تکلیف بے مقصد ہے, یہ خیر اثر کی تمیز جو ہے یہ بے بنیاد ہے. پھر صورت وہ ہوگی کہ جو عرض کیا جا چکا ہے کہ بابر باہر کوش کے عالم کے باہر نہیں. یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ اگر کے اس بات باری تعالیٰ کے لیے یہودی متکلمین, عیسائی متکلمین اور مسلمان متکلمین نے کوششیں کی ہے کہ منطق اور عقلی دلائل جو قائم کیا جائے, لیکن حقیقت یہ تسلیم کیا جانا چاہیے کہ موجودہ مغربی فلسفے کی ایک اہم شخصیت فرانس میں اپنی ایک بڑی شہرہ آفاق تک نہیں کریٹیک آف پیور ریزن سے یہ ثابت کر دیا, قتل کر دیا. علامہ اقبال نے بھی اپنے خطبات میں اس کا حوالہ دیا ہے, تسلیم کیا کہ واقعتاً جتنے بھی استدلال وجود باری تعالیٰ کے لیے منطق اور قتل کی بنیاد پر قائم کیے گئے تھے ان سب کو تارے درد سے بسر کر رکھ لیا تھا اور ثابت کر دیا ہے کہ وجود باری تعالیٰ کا اس بات منطقی بنائی سے ممکن نہیں. لیکن وہی کانٹ ہے جو پھر اپنی دوسری تکنیک میں پریکٹیکل ریزن اس میں تسلیم کرتا ہے کہ مورالٹی کے لیے کوئی بنیاد نہیں ہے جب تک کہ خدا کو نہ مانا جائے. یہاں پہ مان لیجیے کہ اس دنیا میں کسی اخلاقی طرز عمل اور اخلاقی رویے کی کوئی حاجت نہیں, لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اخلاق کی کوئی حقیقت ہے, انسان کی اخلاقی اقدار جو ہیں ان کا کوئی وجود ہے, معاشرے کے اخلاقی روش مطلوب ہے, تو پھر اس کے لیے کوئی بنیاد نہیں ہے. سارے ناکار انسان کو خدا کو ماننا پڑے گا, اس لیے کہ اس کے لیے انسان کے اخلاق کے لیے کوئی دوسری بنیاد موجود نہیں. قرآن مجید اس بات باری تعالیٰ کے لیے اس زمین کو استعمال نہیں کرتا, وہ تو جیسا کہ کیا جا چکا ہے وہ صرف فطرت کی بدیہیات پر اس کی بنیاد رکھتا ہے کہ وہ تو انسان کے اندر ہے, صرف اشارے ہیں. اس کائنات کا ذرہ ذرہ اشارہ کر رہا ہے, اس کائنات کی ہر حرکت اپنے وجود سے یاد دلا رہی ہے اپنے خالق پر مالک اور اپنے وجود کی. لیکن یہ ہے کہ ایمان بالآخرت کے ضمن میں اس نے اس مارل دلیل کو مارل آرگیومنٹ سے استعمال کیا, جیسے کہ کانٹ نے کہا جس ساری ہیون گبر اینڈ دی مارل لا ودن, انسان کے اندر جو یہ مارل لا ہے نیکی اور بدی کا شعور ہے, یہ بہت بڑی حقیقت ہے جس پر کہ اس نے اپنے پورے آرگیومنٹ کو دل کیا ہے. قرآن مجید ایمان دل آخرت کے ضمن میں اس مارل آرگیومنٹ کا حوالہ دیتا ہے. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار, ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيت وما للظالمين من انصار. یہاں تک ہے وہ ایمان جسے حضرت شیخ الہند نے ایمان عقلی قرار دیا, یعنی یہاں تک رسائی فطرت اور عقل کی رہنما میں ہو جاتی ہے. اس سے آگے ایمان سمعی کا ذکر, ایسے لوگوں کے کانوں میں جب کسی نبی یا رسول کی دعوت آتی ہے وہ انہی حقائق کا اس بات کرتے ہوئے آتی ہے, وہ انہیں کو ماننے کی دعوت پر مستمل ہوتی ہے, تو وہ لبیک کہتے ہوئے حاضر ہوتے ہیں. انہیں ان کی پکار بالکل اپنے دل کی پکار معلوم ہوتی ہے. ان کا احساس یہ ہوتا ہے کہ دیکھنا تقریر کی مسجد کی جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں تھا, لیکن میری اپنی فطرت کی جگہ ہے, یہ میرے اپنے ضمیر کا کی آواز ہے, اس کی صدا ہے جو اس نبی کی دعوت کے ذریعے سے الفاظ میں میرے کانوں میں آ رہی ہے. لہٰذا انہیں کوئی دیر نہیں لگتی, وہ فوراً تفتیش کرتے ہیں, وہ لپکتے ہیں تفتیش کرتے ہوئے, یہ ہے صدیقین کا ایمان, وہ لوگ کہ جو گویا کے منتظر اس بات ہوتے ہیں کہ نبی کی دعوت بلند ہو اور وہ فوراً لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو جائیں, جیسے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کی کیفیت ہے. اس کو حضرت فاطمہ نے ایمان سنعی قرار دیا. سنا کہ اس کا نقطہ بدلی آیت میں آیا, ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان, اور اب ہمارے ہم نے سنا ایک پکارنے والے کی پکار سے, ایک ندا کرنے والے کی ندا سے کہ وہ ایمان کی صدا لگا رہا ہے, ایمان کے لیے پکار رہا ہے, ایمان کی ندا دے رہا ہے کہ ایمان لائے اپنے رب پر, آمنا کہ ہم ایمان لائے. یہ ہے کیفیت کہ ایک اس طرح والہانہ طور پر وہ لپکتے ہیں اور تصدیق کرتے ہیں انبیاء کی دعوت. انبیاء کی یہ دعوت در حقیقت ان کو اپنی فطرت کی گواہی کو مزید تقویت دیتی ہے, اس میں اذعان اور یقین کا رنگ اور پختہ کرتی ہے, اس کے خاتے میں تفصیل کا رنگ بھرتی ہے. لہذا وہ ایمان عقلی ایمان فن کے درجے میں آ کر تکمیلی درجے پہ پہنچتا ہے, تکمیلی مرحلے تک پہنچتا ہے. اور یہ بات واضح رہے کہ جب کفر سر سے گھٹا دو اندھیرے ہوتے ہیں تب بھی کچھ سعید روحیں موجود ہوتی ہیں, کچھ سلیم الفطرت لوگ موجود ہوتے ہیں, کچھ علم الباب قومی یا قانون سے تعلق رکھنے والے افراد موجود رہتے ہیں تو جن کی فطرت سے بات کرتی ہے, وہ حق کی طرف لپکتے ہیں اور دوڑتے ہیں, اس کے لیے محنتیں کرتے ہیں, اس کے لیے قربانیاں دیتے ہیں. ذہن میں رکھنا چاہیے کہ مکے کی سرزمین میں جبکہ کفر کے اور شرک کے بادل چھائے ہوئے تھے, گھٹا شوق اندھیرے تھے, اس وقت بھی وہ سعید روحے تو خالی نہیں تھی سرزمین, وہیں سے وہ برقع ابن نوفل جیسی شخصیت کہ جنہوں نے صلاح کے حقیقت میں نمالوم کہاں کہاں کی خاص خالی, انہوں نے ابراہیمی سیکھی کرانا یکسب قرآت ابن ابراہیمیہ, مکے کا رہنے والا ایک فرد عیسائیت اختیار کر رہا ہے, اس لیے کہ اسلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے سب سے قبل دین حق جو ہے وہ دین مسیحی تھا علیہ الصلاۃ والسلام, اور انہوں نے اتنی مہارت مہم پہنچائی کہ کان یکتب التوراۃ بالابراہیمیہ, وہ توراۃ ابراہیمی میں لکھتے تھے. حضرت عمر بن خطاب کے بہنوئی حضرت سعید جن کے واسطے سے ایمان کی دولت حضرت عمر تک پہنچی ہے, وہ حضرت سعید بیٹے ہیں حضرت زید سے, وہ موحد کامل تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے آغاز سے قبل ان کا انتقال ہو گیا, لیکن ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کعبے کے پردے پکڑ پکڑ کر یہ کہا کرتے تھے کہ اے پروردگار, میں صرف تجھے پوجنا چاہتا ہوں, صرف تیری بندگی کرنا چاہتا ہوں, لیکن میں نہیں جانتا کہ تجھے کیسے پوجوں. یہ ہے سورہ فاتحہ کی وہ کیفیت کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم. ایسے لوگوں کا تصور کیجیے کہ جب سے قدیم قیاس ان میں طلب ہدایت کی ہوتی ہے, جب ہدایت ان کے سامنے پیش ہوتی ہے وہ لپکتے ہیں, وہ کوئی موجزہ طلب نہیں کرتے, وہ کوئی دلیل نہیں مانتے, وہ سکو کے شبہات عارض نہیں کرتے, اس لیے کہ وہ ان کی اپنی فطرت کی پکار ہوتی ہے, اس کو اس طریقے سے قبول کرتے ہیں. ایک صاحب نے بڑی عمدہ مثال دی کہ جیسے نماز کے لیے تیاری کر کے کوئی شخص اپنے گھر میں بیٹھا ہے تو جیسے ہی اذان کی آواز آئے میں مکھی اور مکھی کی طرف چل دوں, اس طرح یہ لوگ بے تاب ہوتے ہیں کہ کوئی دعوت حق ان کے کانوں تک پہنچے اور وہ فوراً لبیک کہیں اور حاضر ہو جائیں, ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا, ربنا فاغفر لنا ذنوبنا, کہ اے رب ہمارے بس سے ہمارے لیے ہماری خطاؤں سے اب تک کی زندگی میں جو لطیفیں ہوئی ہیں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں تو ہی اپنی فعل غفاری کے طفیل ان کی مغفرت فرما, وکفر عنا سیئاتنا, اور دور کر دے ہم سے ہماری برائیوں کو. اس کے دونوں مفہوم ہو سکتے ہیں, اس سے یہ کہ ہمارے دامن اخلاق پر اگر کوئی دھبے ہیں تو پروردگار ان کو دھو دے, اگر کوئی عادت غلط ماحول کی وجہ سے ہمیں پڑی ہوئی ہیں تو اے رب ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کے سنگل سے اپنے آپ کو آزاد کرا سکیں, اور ہمارے نام اعمال پر وہ دفتر اعمال جو تیرے ہاں ہے اگر برائیوں کے کچھ داغ ہے تو اے رب ان کو دھو دے, بکر اللہ سیاحنا میں سبق تمام لبرار, اور ہمیں اپنے نیک کار لوگوں کے ساتھ لطاف دیجیے, ہمارا شمار ان میں کیجیے جو تیرے وفادار ہوں اور نیک کار ہوں, رب بنا وہاں سے نہ آباد کرنا, اور اے رب ہمارے ہمیں دیجیے وہ سب کچھ جس حق نے وعدہ فرمایا ہے ہم سے, وہاں کا نا وعدہ فرمایا تو نے ہم سے اعلیٰ روسے جس اپنے رسیلوں کی وفاقت سے ان کی معرفت ان کے ذریعے ولا تخذنا یوم القیامۃ, اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کیجیے, ہمیں اس آخرت کی رسوائی سے بچائیے, سنت اللہ پچھلے سے ہی آپ یقیناً تو اپنے عہد اپنے وعدے کو خلاف کرنے والا نہیں, ہمیں یہ شک نہیں ہے کہ پورے وعدے غلط ثابت ہوں گے، نعوذ باللہ من ذلك، ہمیں شک اگر ہے تو یہ کہ ہم ان وعدوں کا مصداق بن سکیں گے یا نہیں، ہم ان کا مصداق ثابت ہو سکیں گے یا نہیں، ہماری کوتاہیوں سے، ہماری تقصیروں سے گردگر فرماتے ہوئے تو اپنی کمال رحمت و شفقت سے ہمیں اپنے وعدے کا مصداق بنا دیجیے، ہمیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تیرا وعدہ غلط ہے۔ فاستجاب لهم ربهم، ان آیات میں اس ایمان کا سنتھسس سامنے آ گیا، عقل سلیم اور فطرت صحیحہ کی رہنمائی میں انسانی سوچ وچار اگر سفر طے کرے گی تو وہ پہلے اجمال ایمان باللہ پر پہنچے گی، اللہ کی توحید، اللہ کی صفات و کمال کا اجمالی علم، اجمالی معرفت اسے حاصل ہو جائے گی، پھر وہ اس دلیل کے تحت کہ یہ تخلیق سنجیدہ تخلیق ہے، پرفیکشن با مقصد ہے، یہ کھیل نہیں ہے، یہ بے مقصد اور ابد تکلیف نہیں ہے، وہ یہاں تک پہنچتے ہیں کہ جزا و سزا ہونی چاہیے، بدلہ ملنا چاہیے، ایک دوسرا عالم، ایک دوسری زندگی ہونی چاہیے جس میں نتائج نکلے اور اس کے حوالے سے وہ فوراً اللہ سے مغفرت کی، اس کی رحمت کی دعا کرتے ہیں، اور یہ اسی انہیں امور پر مشتمل جب نبی کی دعوت ان کے سامنے آتی ہے تو وہ لٹک کر اس کی تقدیر کرتے ہیں، یہی لفظ تقریر جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے ایمان کی لغوی بحث کے ضمن میں، ایمان کی عقلانی تقریر ہے، وہ لپٹ کر تقریر کرتے ہیں، ایمان عقلی اور ایمان سلی کے یہ درجات جب مکمل ہو جاتے ہیں تو اب ایک آیت میں قرآن مجید ان کی عملی زندگی کا نقشہ کھینچتا ہے، ایک وہ لوگ ہیں جنہیں وراثتاً کچھ ایمان منتقل ہو گیا، کچھ اجمالی تھا، کچھ دلی یقین کی کیفیت بھی حاصل ہو گئی، ان کا نقشہ کچھ اور ہوگا، یہ لوگ جنہوں نے یہ ساری منزلیں طے کی، جنہوں نے اقتصاداً اور شعوری طور پر ایمان سے اپنے آپ کو منور کیا ہے، اپنے قلوب و اذہان سے، ان کا نقشہ کچھ اور ہوتا ہے، ان کا نقشہ کھینچا گیا، فاستجاب لهم ربهم، ان کی دعا قبول فرمائی ان کے پروردگار نے، انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، کہ میں تو ضائع کرنے والا نہیں ہوں، تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے عمل کو، سارے مرد ہو کا عورت باز و تم باز، یہ عورت اور مرد کا فرق جو ہے یہ تو ہے تمدن کی ضرورتوں کے تحت جو ہم نے رکھ دیا ہے، باقی تم ایک ہی نئے انسانی کے افراد ہیں، تم بعد بعد میں سے ہو، عورت کا بھی ایک پورا اخلاقی وجود ہے، ریسپانسبل وجود ہے، وہ بھی اکاؤنٹیبل ہے خداوند تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور مرد کے اپنے فرائض ہیں، ذمہ داریاں ہیں، اس کا بھی اخلاقی وجود ہے، وہ بھی ریسپانسبل ہے اللہ کی عدالت میں، تو کوئی بھی عمل کرنے والا ہو، وہ مرد ہو یا عورت، اس کے کسی بھی عمل کو، چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی نظاہر کرنے والا نہیں، یہ تمہید اس لیے باندھی گئی کہ آگے اب بڑے بڑے اعمال کا ذکر ہو رہا ہے، یہ علم الباب، یہ ہوش مند لوگ، یہ اپنے قلوب و اذہان کو اس اقتصادی نور ایمان سے منور کرنے والے لوگ، یہ ایسا نہیں ہے کہ بس نماز روزے حج زکات پر کس طرح اپنے آپ کو محدود رکھ لیں، صرف کچھ رسومات جو ہیں ان تک ان کی یہ دینی سرگرمی محدود رہ جائے، ان کے جذبات دینی جو ہے وہ صرف چند رسوم اور ریچول سے ہی تسلی تسلی اور تسلی حاصل کر سکیں، بلکہ ان کا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے، وہ اس ایمان کے لیے جان و مال کی بازیاں کھیلتے ہیں، وہ اس کے لیے تن من دھن قربان کرنے والے ہیں، وہ اللہ کو ماننے کے بعد اللہ کے کلمے کو سربلند کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے، ہدایت خداوندی کے نور کو عام کرنے کے لیے، وہ جو کچھ ان کے پاس ہوتا ہے اس کو لگانے اور کھٹانے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے ہیں تو اس وقت 40,000 درہم کا فرمایا تھا، اور وہ سارا کا سارا برف کی طرح پگھل کر رہ گیا، دعوت تبلیغ ہی میں وہ سب کا سرخ ہو گیا، ساری اوقات اس کے بعد ساری صلاحیتیں اور قوتیں لگ رہی ہیں اسی مشن میں، اسی جد و جہد میں، اسی کوشش میں، ایمان لانے کے بعد چند ہی دنوں کے اندر اندر اثر اور مبشرہ میں سے 6 اصحاب ہیں جن کو حضرت ابوبکر صدیق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھیڑ میں نہ ڈالتے ہیں، جن میں حضرت طلحہ ہے، حضرت زبیر ہے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف ہے، حضرت سعد ابن ابی وقاص ہے، جن میں حضرت عثمان ابن عفان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، یہ جد و جہد، یہ محنت، یہ مشقت، یہ بھاگ دوڑ، یہ حق کی حمایت اور حمیت اور غیرت حق، اس کے لیے جان اور مال کی بازیاں کھیل جانا، وقت پڑنے پر گھر باہر چھوڑ دینا، عزا اقربا سے منہ موڑ لینا، آبا اجداد کی سرزمین کے ساتھ بات کرنا، اور جب وقت آئے تو نقد جان ہتھیلی پر رکھ کر حاضر ہو جانا، خاک و خون میں لوٹنا، بنا کر بند خوش رکھنے میں خاک و خون غلطی بند، خدا رحمت کے نبی آپ کے خانے پاس سیلت رہا، یہ ہے نقصان الباس کا، ان دوست مندوں کا. ان کی زندگی میں یہ ایمان صرف ایک اپنڈکس بنا نہیں رہتا, یہ ان کی زندگی کا زمینہ نہیں بنتا, یہ ان کی پوری زندگی پر چھا جاتا ہے, وہ ان کی پوری شخصیت پر حاوی ہو جاتا ہے. ان کی بھاگ اور دوڑ, ان کی سی وحد, ان کا اٹھنا بیٹھنا, ان میں صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین, یہ نقشہ کھینچا گیا کہ اے میرے بندے, اے وہ ہوش مندے جنہوں نے ایمان کے یہ مرحلے طے کیے, ایمان کی یہ منزلیں طے کی, جو یہاں تک پہنچے اور جن کے اعمال کا عالم یہ ہے کہ سب لذینہ کھا جائیں یا اخرے جی من دیارے ہوں, وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی کہ اپنے گھروں سے نکال دیے گئے, یا اونجی کی سبھی جنہیں میری راہ میں ہدایت دی گئی, تکالیف پہنچائی گئی, یا کاتلو اور جنہوں نے میری راہ میں جنگ کی, یا کوتلو اور جو قتل ہوئے جنہوں نے اپنی جانیں دے دی, جو خاک و خون غلطیوں کا مستحق بنے, یہاں تاکید کے تمام اسلوب جو ہے جمع کر دیے گئے, نام مفتوح نام تاکید کا ناتا, نون مسبت فعل مضارع کے بعد تاکید کی انتہا, میں یقیناً دور کر دوں گا ان سے ان کی برائیوں کو, کہیں سے لرزش ہو گئی ہو, کہیں بربنائے قبل بکری, کہیں سے قدم پھسل گیا ہو, میں ان سب سے درگزر کروں گا, کہیں پوشی فرماؤں گا, میں ان کی پردہ پوشی کروں گا, ان کی ان برائیوں سے ڈھانپ دوں گا, میں کچرنگ میں ہوں سیے آتے ہوں, اور میں ناظم داخل کروں گا انہیں ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بستی ہوں گی, ثوابًا من عند اللہ, یہ بدلہ ہوگا اللہ کے طرف سے. یہاں ایک بڑا پیارا انداز ہے, من عند اللہ, ثوابًا من اللہ بھی کافی ہو سکتا تھا, لیکن ایک تو کافی اہم کا تقاضا ہوا ثوابًا من عند اللہ, اور دوسرے یہ کہ اس کے اندر ایک معنویت پیدا ہوئی, خاص اللہ کے پاس سے, اس کے خاص خزانہ فیض سے, اس کے خصوصی خزانہ فضل سے بدلہ ملے گا, وہ بدلہ جس کا کوئی تصور اس دنیا میں تمہارے لیے ممکن نہیں, جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ ما لا عین رات ولا اذن سمعت وما خطر علی قلب بشر, جسے نہ کسی آنکھ میں دیکھا, نہ کسی کان میں سنا, نہ کسی انسان کے خیالات میں, اس کے احساسات میں کبھی اس کا کوئی تصور بھی موجود ہو سکا, وہ بدلہ ہے جو اللہ کے پاس سے ملنے والا ہے. واللہ عندہ حسن الثواب, اور یہ بات بھی ذہن میں رکھ لو, اللہ ہی کے پاس ہے اچھا بدلہ, یہاں واللہ عندہ حسن الثواب میں ایک عجیب حقیقت کی طرح رہنمائی کی گئی ہے, ہر انسان بھاگ دوڑ کر رہا ہے, ہر انسان کے سامنے کوئی شے مطلوب اور مخصوص کی حیثیت سے ہے, کوئی اپنے آپ کو بچے پر انویسٹ کر رہا ہے, اپنی ساری توانائیاں, اپنی ساری قوتیں, اپنی ساری صلاحیتیں اس نے اپنے اولاد پر انویسٹ کر دی, اس توقع میں کہ یہ اولاد کچھ روپے کرے گی, جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے ہماری ان محنتوں کا تو اطلاع ملے گا, لیکن بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے وہی اولاد سینا پان کر والے جو ان کے سامنے کھڑی ہوتی, وہی اولاد ہے جو کبھی انتہائی درست لہجے میں بھی اپنے والدین کو مخاطب کرتی, اس وقت حسرتوں کی کیفیت کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ جب انسان سے وہ ساری توقعات ختم ہوتی ہے تو اس کے قلب پر کیا بیتتی ہے اور اس کا دل و جگر کس طرح کباب ہوتی ہے. فرمایا تاریخ ہندوستان میں ذکر آتا ہے ایک وزیر اعظم کا جس نے ہر جائز اور ناجائز طریقے سے بادشاہ کی خدمت کی اور اس کے خزانے کو بھر دیا, لیکن وہی بادشاہ ہے کہ جس نے بحاتے میں اس کو جیل میں ڈالا اور وہاں اس نے بڑی حسرت کے ساتھ یہ الفاظ کیے, کہے کہ اگر میں نے اسی تندہی کے ساتھ خدا کی خدمت کی ہوتی, جس تندہی کے ساتھ میں نے بادشاہ کی خدمت کی ہے, تو وہ مجھے اس میرے اس بحاتے میں دلیل رسوا نہ کرتا. یہ ہے وہ کیفیت جس کو بیان کیا, واللہ عندہ حسن الثواب, اچھا بدلہ تو صرف اللہ کے پاس ہے, تم جس کے لیے بھی محنت کرو گے تمہیں کتنا بدلہ مل جائے گا, تم جس کے لیے اپنے آپ کو کھپائے گے سوچے تو کون ہے جو تمہاری محنتوں کی پوری قیمت ادا کر سکے, تمہاری محنتوں کی قیمت, تمہاری مشقتوں کی کا پورا صلہ دینے والا تو صرف اللہ ہے, اللہ ہی ہے کہ جس کے پاس اچھا صلہ ہے. یہ گویا کہ ایک آیت میں بچہ سوچ دیا گیا, اولی الالباب وہ لوگ جو نور ایمان کا اقتصاد کرتے ہیں اپنے ذہن و شعور کی سطح پر, ان کی زندگی میں اس ایمان کی کیفیت کا ظہور کن صورتوں میں ہوتا ہے, وہ ایک جد و جہد, ایک سعی, ایک محنت, ایک مشقت, ایک مسلسل کوشش کی ایک زندگی ہے, دین کے لیے, حق کے لیے, خیر کے لیے, عدل کے لیے, انصاف کے لیے, سچائی کے لیے, اللہ کی بات کا بول بالا کرنے کے لیے, یہ تقویٰ کلمۃ اللہ العلیٰ, ان کی محنتیں اسی کے لیے, ان کی مشقتیں اسی کے لیے, اور ان کا اجر و ثواب اللہ کے ہاں بالکل مخصوص ہے. صرف یہ بات اور عرض کر دی جائے, یہ آیات مبارکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے انتہا محبوب تھی. آپ کے معمولات میں یہ معلوم ہوتا کہ جب آپ رات کو اٹھا کرتے تھے تہجد کی نماز کے لیے تو آیات کھلتے ہی یہی آیات آپ کے زبان پر جاری ہو جاتی تھی. شکل تصور سے دیکھیے, اللہ کا بندہ آنکھ کھلی ہے, اوپر آسمان ہے, سارے چھپتے ہوئے ہیں, اس وقت اس کی زبان پر الفاظ آتے ہیں, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الألباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبهم ويتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ان آیات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جس سب یہ آیات نازل ہوئی ہیں, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اس سب حضور پر ایک خاص کیفیت پاری رہی, تمام رات آپ پر دقت کی کیفیت پاری رہی. آپ کبھی کھڑے ہو کر اللہ کو یاد کرتے تھے اور روتے تھے, کبھی بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے تھے اور روتے تھے, کبھی لوٹ جاتے تھے تب بھی آپ پر یہ گریہ اور بکا پاری رہتا تھا. ساری سب اسی کیفیت میں گزری. صبح کے وقت جب حضرت بلال آئے ہیں بلالوں کے لیے فجر کے لیے, اس وقت بھی آپ پر گریہ کی یہی کیفیت تھی. انہوں نے جب سوال کیا کہ حضور یہ کیا معاملہ ہے تو آپ نے فرمایا, آج کی سب مجھ پر یہ آیات نازل ہوئیں, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الألباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبهم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد لله.